الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله ولم يظلم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ماہ مبارک رمضان کا چوتھا روز ہے. اور ہمارے آئی ایم آئی کے عزیز بھائیوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے. اور اس محفل میں آنے کا مقصد یہ کہ ایک ایسی محفل ترتیب دی جائے جو محفل انس بھی ہو اور ہمیں ایک جگہ پہ جمع کرنے کا ذریعہ بھی قرار پائے. کچھ اس میں تکلفاتی گفتگو بھی ہو. اور جتنا دامن وقت میں گنجائش ہوگی اس کے مطابق میں اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ.
ماہ رمضان ماہ آمادگی قلوب ہے.
ماہ مبارک کا مہینہ رمضان کا مہینہ کسی جگہ داخل ہونے کی آمادگی کا مہینہ ہے.
ماہ تحیؤ دلہا
ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں دلوں کو تبدیل ہونا چاہیے.
اور
اس مہینے میں ایسی برکتوں کے نتیجے سے درد ہوتا ہے کہ ایسا ہمارے کو سمجھنا ان کا ادراک آسان ہو جاتا ہے.
انسان کئی عمل کے بہتری
اور یہ مہینہ مشتمل ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان دوسرے مہینے کے ساتھ بہتر
آمادہ ہوتا ہے. اور میں کوشش کروں گا ان چند منٹوں میں جو آپ کے سامنے ہوں کچھ نکات پیش کر سکوں.
محترم بیماران
گزشتہ سال جو ہم نے یہاں اسی آئی ایم آئی کے اس اینول ڈنر پہ یا افطار پہ جو گفتگو کی تھی اس میں ہم نے مریضوں اور مریضوں سے متعلق جو تیمارداری کے قوانین اور ثوابت اس پہ بات کی تھی.
مناسبت ہم
اور اس محفل کی مناسبت بھی یہی ہے کہ ہم انہی موضوعات پر بات کریں. اور جو کچھ میں نے سال گزشتہ سال آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس کا ایک خلاصہ تین چار منٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
اذان آمادہ بشود مقدمی باشد برای ادامه بعد.
اور یہ اس لیے کہ آپ کے ذہن دوبارہ سے آمادہ ہوں آپ ریکال کر سکیں چیزوں کو اور ہم آج کی بحث کو جاری کر سکیں.
خداوند در قرآن به مریضان و بیماران ایک نظر خاصی داره.
قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم مریضوں کو بیماروں کے خاص نگاہ سے دیکھتا ہے. اب جب خدا نے کسی کو بیمار کیا مرض کا شکار کیا تو اس سے کسی مثلا تکلیفوں کو ہٹا لیا
یا تکلیف کو دوران دیگری واگذار کر دے.
تکلیف سے مراد یہاں شاعرن شرعی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو خدا اس کی شرعی ذمہ داریوں کو یا ہٹا لیتا ہے یا ایسی ذمہ داریاں کہ جو اس کو ہر حال میں ادا کرنی ہے دوسرے زمانے پہ ڈال
دیتا ہے.
اس کی ایک مثال خود یہ روزہ اور ماہ رمضان ہے.
من کان مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر.
قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور تم میں سے جو اگر کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو ان روزوں کی قضا دوسرے دنوں پر اس کو دینی ہوگی.
یا اگر میخوای وضو بگیری ولی مریض هستی آب برات ضرر داره با آب دیگه وضو نگیر تیمم بکن.
یا مثلا نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کا کرنا واجب ہے لیکن اگر کوئی شخص مریض ہے اور پانی اس کے لیے نقصان کا سبب ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ پانی کے بجائے تیمم کیجیے.
یا یا اگر مریض هستی جهاد از تو برداشته شده،
یا اسی طرح اگر جہاد کا مرحلہ ہے اور انسانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ جہاد کریں، لیکن کوئی مریض ہے تو اس مرض کی وجہ سے جہاد اس سے ہٹا لی ساقط ہو جاتا ہے.
خلاصہ در قرآن نظر خاصی نسبت بیماران شده.
اور اسی مناسبت سے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں مریضوں کو ایک خاص نگاہ سے دیکھا جاتا ہے.
در روایات ہم توصیه هایی در رابطه با تعامل با بیماران داریم.
اسی طرح روایات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ بیماروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اس سے ایک بارے میں مفصل روایات اور احادیث موجود ہیں.
دوستان وقتی که بیماری بهشون مراجعه میکنه بدانم که این رسول الله آمده به سراغشون.
کہتے ہیں اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، مخصوصاً وہ دوست احباب کے جو میڈیکل سائنسز سے یہاں پہ تعلق رکھتے ہیں، جن کا پیشہ شعبہ جو ہے وہ ڈاکٹری ہے، طب سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ جب ان کے سامنے کوئی مریض آئے تو یہ اس کو کس نگاہ سے دیکھیں، یہ سوچ کے دیکھیں کہ یہ اللہ کا ایک نمائندہ ہے جو ان کے پاس آئے.
اگر قاعدے ان وقت کے پزشک مریض ہے یہ زیادہ رو میبینے مسئلہ براش عادی میشه. درست
یہ بات صحیح ہے کہ جب ایک کسی شعبے سے آپ وابستہ ہیں، مخصوصاً ڈاکٹر ہیں آپ اور آپ کے پاس مریضوں کی ایک تعداد ہے جو روزانہ آپ سے مراجعہ کرتی ہے، آپ کے پاس آتی ہے، بہرحال آپ کے لیے چیزیں نارمل ہو جائیں گی، روٹین لائف جس کو آپ کہتے ہیں روٹین کا حصہ بن جائے گی چیز.
به مرور زمان آنچه که از مصائب او دارد برای پزشک عادی شده است.
چونکہ روزانہ 25-30-50 ہر ڈاکٹر کی اپنی اپنی اس کے مطابق ظرفیت اور صلاحیت کے مطابق لوگ اس سے آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اپنے مریض علاج کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے مسائل عادی ہوتے جاتے ہیں، اس کے لیے لوگوں سے پیش آنا ایک جیسا ہو جاتا ہے. پریکٹیکل لائف میں ایسا ہی ہے. مثلاً تھک جاتے ہیں بعض دفعہ، کہتے ہیں یہ پھر آ گیا، پھر درد سر دو ہمارے لیے لے کے آ گیا، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو کہتے ہیں اپنے گھر جاؤ. ہوتا ہے اس طرح
بیچتا.
اب یہ تو ڈاکٹروں کی بات تھی، اس سے برا حال جو ہے وہ نرسوں کا ہوتا ہے.
دکترها باید به پرستارا باج بدن و الا کارشون پیش نمیره. من خودم دکترای جراح.
حقیقت تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو نرسوں کو کچھ پیسے اضافی دینے چاہیے، با جو ہے نا اس کو ایک خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے باج عرب فارسی میں، یعنی کچھ اضافی پیسے دیں، کیونکہ اگر یہ نرسیں نہ ہوں تو ڈاکٹرز کا کام چلنے والا نہیں ہے.
پیسے نہ بلکہ بیا کرنش کنه در مقابل تو، رو به خدا مواظب باش این مریض من از دست نره.
یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ پیسے دیے جائیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ نرسوں کا زیادہ احترام بھی کرنا چاہیے، اس سے آگے زیادہ آرام سے بات بھی کرنی چاہیے، اس سے کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر ٹوٹل مریض تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے.
البتہ یہ روپے گیم کے در پاکستان ان چیز صحیح لکھا
ہے، البتہ پاکستان میں یہ جو مزاج بتا رہے ہیں یہ کم ہے.
شما به اروپا ایران ببینید چه خبر، اونجا باید حسابی باج بده.
وہاں پہ جو یورپ اور ایران کے جو معاشرے ہیں وہاں پہ ایسا ہوتا ہے.
خب ایک سوال میں
ایک سوال ہے،
ان مریض کیا ہمارے کیے،
یہ جو مریض آپ کے سامنے آیا ہے یہ کون ہے؟
ان کے سوار ماشین کردن امبولانس رو آورده به بیمارستان رسونه این کیه؟
جس کو گاڑی میں بٹھا کر ایمبولنس میں ڈال کر اسٹریچر پر لٹا کر آپ کے سامنے لایا گیا، یہ کون ہے؟
از اورنگی آمده، از خورنگی آمده، از لاندی آمده، از اندرون سند آمده، یه بینواییش آوردنش دیگه.
مختلف علاقوں کے نام لیے، اورنگی، کورنگی، لانڈی، لالو کھیت، اندرون سند، کہیں سے بھی آیا، یہ جو آیا ہے آپ کے سامنے کون ہے؟
اگر چنانچه کسی باشه متمول باشه خوب به هم آقا خان رو سفارش میکرد و مسائل دیگه، اما جناح هاسپیتال سویل هاسپیتال این حرفا نیست که.
اگر یہ آنے والا مالدار ہوا، اچھے اس کی اچھی پوزیشن ہوئی، تو یقینی طور پہ یہ جائے گا آغا خان جائے گا، اس طرح کے کسی ہاسپٹل جائے گا، وہاں تو جو کچھ اس کے ساتھ پڑتا ہوگا وہ معلوم ہی ہے سب کو. لیکن جو غریب ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جناح ہاسپٹل جائے گا، سول ہاسپٹل جائے گا، وہاں تو یہ مسائل بالکل بھی نہیں ہوتے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے. میں نقطہ عرض بیان کرنا چاہتا ہوں،
ان عرضم بے خدا من حق،
اور یہ جو نقطہ بیان کر رہا ہوں یہ میرے اپنے لیے بھی ہے.
عزیزان شما فرزند دارید نا؟
آپ میں سے جو افراد یہاں موجود ہیں ان میں سے اکثر صاحب اولاد ہیں. یہ جو نقطہ بیان کر رہا ہوں جوان نہ سوچیں ابھی ان کے بارے میں نہیں, ان کے لیے جن کی اولاد ہے, جوانوں کا انشاءاللہ مرحلہ بعد میں.
دوست سارے فرزند چون در ہر جائی وارد میشے, اعزاز میشے, اکرام میشے, احترام میشے.
جن کی اولاد ہے وہ یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جہاں بھی جائے, جس کے سامنے بھی جائے, وہ اس کا احترام کریں, اس کو کرامت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں, عزت کے ساتھ پیش آئیں.
اگر یہ کوئی مشکلی برش آمد کسی پر برطرف کر از اون خیلی احترام میکنی.
اسی طرح اگر آپ کی اولاد کے ساتھ کوئی مشکل ہوئی, کوئی اس کی مشکل کو کسی نے حل کیا, تو جس نے حل کیا آپ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
درست ہے نا,
ایسے ہی ہوتا ہے. اور آپ میں سے ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ آپ کی اولاد مؤدب ہو, باادب ہو, احترام کے ساتھ زندگی گزارے.
ان کہتے ہیں کہ فرزندان کا وہ اکرام میکنے, اعزاز میکنے, احترام میکنے, ادب و محترم میشے.
چونکہ آپ خود اپنی اولاد کی عزت احترام کے قائل ہیں, لہذا جو کوئی بھی آپ کی اولاد کا عزت و احترام کرتا ہے آپ اس کو بھی محترم اپنے حساب میں لاتے ہیں.
میتونید ابوت و مادریه شما و شما ناقص.
آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو مادرانہ شفقت اور صلاحیت ہے, اور اسی طرح باپ کی جو پدرانہ خصوصیات ہیں وہ بھی ناقص ہیں,
کامل نہیں,
ابھی کامل نہیں ہیں یہ چیزیں. اور اس کو میں دوسرے لفظ میں بیان کروں, پیرنٹنگ ہے ہماری, ہماری پیرنٹنگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ناقص ہے, اور اس کا جو نقص ہے وہ قیامت میں آشکار ہوگا.
یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه.
قرآن کی آیت ہے, کیوں نقص ہے, کیوں ناقص ہے, مکمل نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ایک انسان اپنی ماں سے, اپنے بھائی سے, اپنے عزیز رشتہ دار باپ سے سب سے فرار اختیار کرے گا. کیونکہ یہ رشتہ ناقص تھا اس لیے قیامت میں ایک دوسرے سے فرار کیا جا رہا ہے.
ابوت و مادری ناقص اگر ببینه فرزندش احترام شد, اعزاز شد, اکرام شد, خوشحال میشه.
اب اپنے اسی ریلیشن کے ساتھ کہ جو آپ کا آپ کی اولاد کے ساتھ ہے, کہ جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی کہ قیامت میں یہ رشتہ ختم ہو جائے گا, فرار کی صورت اختیار کرے گا ایک انسان اپنے ماں باپ سے, اپنے عزیزوں سے, بیٹوں سے, اسی ناقص رشتے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کی عزت کے طلبگار ہوتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو عزت کے ساتھ پکارا جائے.
کسی ہم کو انہوں نے اعزاز و احترام کر دیا تب اس محترم میں سے وہ آدھی,
اور جس نے ان کا احترام کیا آپ کی اولاد کو عزت دی, آپ اس کو عزت دیتے.
درست ہے نا,
صحیح نہیں بات.
یاد من بش او وطم ناقص ہے, بنو وطم ناقص ہے.
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیرنٹنگ ہماری جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا ریلیشن یہ ناقص ہے.
وہ ان کے ناقص ہے کتنی خوشحال ہوں,
اور اس ناقص ریلیشن کے باوجود آپ اس اولاد کی عزت پر خوش ہوتے ہیں.
اگر کسی نسبت به فرزندان ما بی عزتی کند, بی احترامی کند.
اب اگر کوئی ہماری اولاد کا آ کر بے عزتی کرے, اس کا احترام نہ کرے, تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟
ناراض ہو جاتے ہیں.
کیا کرتے ہیں ہم؟ ناراض ہو جاتے ہیں, ہمیں برا لگتا ہے کہ کسی نے ہماری اولاد کی بے عزتی کی, بے حرمتی کی.
عزیزان من در اسلام ابوتی تام سراب
کرتا. میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہمارا اور آپ کا جو اپنے بچوں سے ریلیشن ہے ایز اے فادر, ایک ماں کی حیثیت سے, ایک باپ کی حیثیت سے, یہ ریلیشن ناقص ہے. اس کی دلیل دی تھی قیامت میں فرار اختیار کرنا. آغا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسے وال رشتے کو جانتا ہوں کہ جو مکمل رشتہ ہے, جہاں کبھی ظاہراً فرار نہیں ہوگا.
ابوت تام میں تام
ایک ایسا رشتہ ہے, والدین کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ جو مکمل ہے.
معلوم ہے ہر کے مرتبہ ابوت تمام تر باشد عشق به فرزندان بیشتر.
اب جتنا یہ رشتہ کامل ہوتا جائے گا, یعنی جتنا یہ والدین کا تعلق کامل ہوتا جائے گا, یا والدین والی محبت کا تعلق کامل ہوتا جائے گا, اتنا زیادہ اپنی اولاد سے عشق و محبت بڑھتی جائے گی.
جان کے معلوم ہے,
وضاحت ہے یہاں پہ.
کجا
وہ رشتہ کون سا ہے؟
النبی اولا بالمؤمنین ای ابو المؤمنین بقرینه و ازواجه و امهاتهم. بعد این رو گفتن
دوباره بهش
پیغمبر پدر
رسول اکرم نے بیان کیا کہ رسول اکرم کے بارے میں بیان کیا کہ وہ امت کے باپ ہیں.
روایت تبقنا انا با علی ابا بہادہ امت,
ایک نقل کے مطابق روایت ہے رسول اکرم سے کہ جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں.
ایک سوال میں آیا ان روایات مزاح شوخی یا حقیقت جدی؟
خب ایک سوال ہے وہ یہ کہ جو روایت ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں جو ابھی جیسے آپ کے سامنے بیان کی, کیا یہ روایت محض الفاظ ہیں جن کو کہہ دیا گیا بغیر کسی مقصد کے, مذاق کیا گیا ہے یا نہیں حقیقت ہے؟
آیا پیغمبر اکرم کی ان عبارت بشن نسبت داده شده در این عبارت مزاح میکنن با ما؟
آیا نبی اکرم نے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, اس روایت کے مطابق اس الفاظ کے مطابق کیا رسول اللہ نے مذاق کیا ہے ہمارے ساتھ؟
یا یہ حقیقت ہی رو دارم برام بیان؟
یا نہیں کوئی مجاز بات نہیں کی بلکہ ایک حقیقت بیان کی ہے انہوں نے.
من با علی پیدر این امت,
میں اور علی اس امت کے باپ ہیں.
چطور شما اگر فرزند اعزاز بشود اکرام بشود محبوب تو؟
بس اب یہاں پہ وہ چیز آ گئی کہ جب مقدمہ بیان کیا تھا کہ اگر آپ کی اولاد کو احترام دیا جائے اس کی عزت کی جائے تو آپ خوش ہوتے ہیں, اب اسی طرح امام علی اور رسول اللہ اس امت کے باپ ہیں, ان کے سامنے اگر ان کی اولاد کا احترام اور تکریم کی جائے گی تو وہ خوش ہوں گے.
ہر چه مرتبه عبوبت بالاتر باشه عشق بیشتر,
اور جتنا جتنا یہ رشتہ کامل ہوگا ایسا ہوگا کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہوگا اتنا ہی اپنی اولاد سے عشق و محبت بڑھتی جائے گی.
سرور در مرتبہ بالاتر
ہے چونکہ تعلق گہرا ہے, نتیجے میں محبت زیادہ ہے. اب جب محبت زیادہ ہے تو اس کے نتیجے میں جو خوشی بڑھے گی یا غم بڑھے گا وہ بھی زیادہ ہوگا.
چطور شما خوشحال میشوید اما علی مرتضی خوشحال نشود؟
کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی اولاد کی خوشی میں اس کی عزت میں اس کی تکریم میں خوش ہوں لیکن علی مرتضی اپنی اولاد کی خوشی میں خوش نہ ہو؟
برادران خواہران اگر مریضی را آوردن نگاہ نکنید از کجا آورده شده از وکی.
میں عزیز دوستوں سے بھائیوں سے بہنوں سے عرض کروں گا کہ جب آپ کے سامنے کوئی مریض آئے تو مت دیکھیں کہ اس کو کس علاقے سے لایا گیا ہے,
ببینید به کجا منتسب ہے,
بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق کس سے ہے, اس کی نسبت کس سے ہے.
ابوت واقعیه و این بنوت واقعیه کجا,
اور یہ دیکھیں کہ اس کا حقیقی رشتہ کس کے ساتھ ہے, اس کا حقیقی باپ کون ہے, وہ حقیقی بیٹا کس کا ہے.
واقعا اگر پزشکی مریض رو بیارن سراغش و او اینچنین نگاه کند فرزند علی ابن ابی طالب نه فرزند رسول الله سلام الله علیه و آله,
سوچئے کہ اگر واقعی اب کسی ڈاکٹر کے سامنے ایک ایسے مریض کو لایا جائے جو مریض کو اس نگاہ سے دیکھے کہ یہ آنے والا شخص رسول اللہ سے نسبت رکھتا ہے, امام علی سے نسبت رکھتا ہے, یا رسول اللہ اور امام علی کی اولاد ہے, تو آپ کیسے ٹریٹمنٹ کریں گے اس کی؟
اگر ان چنین نگاہ کنیں چه می شود,
اگر ہم اس طرح دیکھیں چیزوں کو تو ہم کس طرح پہ معاملات آگے بڑھیں گے؟
تحول ایجاد می شود در ارتباط با مریض ہو یا نا؟
یقیناً جب ہم اس سوچ کے ساتھ مریض کو دیکھیں گے تو پھر مریض کا علاج کرنے میں ہماری سوچ تبدیل ہو جائے گی.
قطعاً تحول ایجاد ہو,
یقیناً تبدیل ہوگی سوچ ہماری.
یعنی انسان ببیند این آقا که آمده فرزند واقعی امیرالمومنین سلام الله علیه,
یعنی ڈاکٹر یہ دیکھے کہ جو سامنے مریض آ رہا ہے یہ مریض امام علی رسول اللہ کا حقیقی فرزند ہے,
اگر وہ احترام بشه امیر المومنین خوشحال,
اور اسی رشتے کی مناسبت سے جو ہم نے پہلے بیان کیا اگر اس کا احترام ہوا اس کا خیال رکھا گیا تو امام علی خوش ہوں گے رسول اللہ خوش ہوں گے,
اگر وہ اعزاز بشه امیر المومنین خوشحال,
اگر اس کو عزت دی گئی امام علی علیہ السلام خوش ہوں گے رسول اللہ خوش ہوں گے.
این یہ مکتب اجتماعی اخوتانہ,
یہ ایک ایسا مکتب ہے کہ جو آپس میں بھائی چارے کی فضا کو پروان چڑھاتا ہے.
کنار این ابوت و بنوت,
اس والد اور بیٹے کے رشتے کے ساتھ ساتھ
یہ کر دیا کردن,
ایک اور چیز بیان کی گئی ہے,
آقا رسول اللہ صلوات اللہ وسلامه علیہ بین المومنین انما المومنون اخوہ,
اور وہ چیز جو ہم سب سنتے چلے آئے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک مومنین آپس میں بھائی ہیں.
اگر اینطور نگاه کنیم چه تحولی ایجاد میشه؟
بس اگر ہمارے دیکھنے کا انداز یہ ہو جائے کہ ہم آنے والے کو یہ سوچ کر دیکھیں گے رسول اللہ امام علی کی حقیقی اولاد ہے، یا دوسری طرف کہا گیا کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں، تو معاشرہ تبدیل ہوگا.
چه عیبی دارد مریض رو آوردن در اتاقی بستری، خانم یا آقای دکتر برن یه احوالی ازش بپرسن آقا احوالت چطوره؟
مطلب اس میں کیا عرض ہے کہ اگر کوئی مریض کسی ہاسپٹل میں لایا جائے، اس کو ہاسپٹلائز کیا جائے، تو ڈاکٹر کبھی، چاہے لیڈی ڈاکٹر ہوں یا میل ڈاکٹر ہوں، کبھی اس بہانے سے بھی جائیں کہ اس کی مزاج پرسی کرنی ہے، اس کا حال احوال پوچھنے جائیں کمرے میں.
جناب مولا امیر عورت طبق نقل فرمودن پیغمبر روا امر فرمود که به عیادت مریض
روایہ جو نقل کی گئی ہے اس کے مطابق رسول اکرم نے، امام علی نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جاؤ مریضوں کی عیادت کے لیے جاؤ.
واقعا ما می فهمیم که چه دکان خیر و برکتی برای شما باز شده،
اور ان روایات کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ کتنی بڑی ایک عظیم منزلت ہے جو آپ ڈاکٹرز یا میڈیکل ریلیٹڈ افراد کو حاصل ہو رہی ہے، کہ اتنا بڑا سرمایہ آپ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے.
در روایت دیگر هست که برید سراغ مریضان،
روایت میں آیا کہ مریضوں کی تیمارداری کے لیے جاؤ،
از اونها بخواید دعا کنن برات.
اور یہ بھی روایت نے بیان کیا کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس مریض سے کہو کہ میرے لیے دعا کریں.
طبق این نقل یعدل دعا الملائکه، این مریض افتاده شده یه تو تخت بیماری دعاش هموزن دعای ملائکه.
اور اس روایت کے مطابق جو آپ نے بیان کی، یہ آیا کہ جو مریض جو بیڈ پر لیٹا ہوا ہے بظاہر بہت کمزور سا ہے، ناتواں ہو چکا ہے، اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے ہم پلہ قرار پاتی ہے.
در حقوق شہروندی،
شہری حقوق کے اندر
یکی از حقوق شہروندی است کہ اگر کسی مریض شد به عیادتش بریم.
جو شہری حقوق بیان کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے نسبت، اس میں ایک حق یہی ہے کہ جب کوئی مریض ہو جائے تو پڑوسی اس کی عیادت کے لیے جائے.
این تیمار کردن مریض به عیادت مریض رفتن مخصوص به اهل شیعیان هم نیست،
اور یہ تیمارداری اور عیادت کرنا اس کا تعلق فقط شیعوں سے نہیں ہے کہ کوئی شیعہ بیمار ہو تو آپ جائیں عیادت
کرنا، باید به عیادت بیماران اہل سنت ہم رہا.
اسی طرح جو آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دوست احباب اہل سنت ہیں اور وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی عیادت کے لیے بھی جانا اتنا ہی ثواب.
روایات داریں دستور دادن به ما،
ہمارے پاس روایات ہیں جس میں ہمیں دستور العمل دیا گیا ہے.
حتی عیادت از بیمار یہودی،
حتیٰ یہ روایت بیان کرتی ہے کہ جس میں یہودی بیمار کی عیادت کے لیے بھی گئے ہیں اور بیان کیا گیا.
شما ببینید یہ خانومی در همین منطقه بهارگنج و اون طرف، یہ خانوم مسیحی، اقدامای کیاری ببینید چقدر داره تبلیغ مسیحیت میکنه، اما داره فعالیت انسانی میکنه.
مثلا یہ جو مشینری افراد ہوا کرتے تھے اور جو آتے تھے کاؤز کے تحت جا کے مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے، مسیحیت کی تبلیغ کرتے تھے، جہاں وہ مسیحیت کی تبلیغ کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی کرتے تھے.
شرما انجام ندی،
اور ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟
بابا مہا یہ مکتب دیل، مکتب مہربانی
ہمارا، حالانکہ مکتب جو ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ تو مہربانی کا مکتب ہے.
از امیر المومنین صلی اللہ علیہ نقل شده کہ فرمود پیغمبر از یہودی عیادت کرد،
نقل کیا گیا کہ پیغمبر اکرم نے ایک یہودی کی عیادت کی تھی، اس کی تیمارداری کے لیے گئے تھے.
و بیماران کے عیادت کننده ندارن تو بیمارستان، خیلی مهمه.
ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ بعض آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، بعض ایسے مریض ہیں آپ کے اسپتالوں میں آتے ہیں کہ جن کا کوئی عیادت کرنے والا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہوتا. ایک ایسی جگہ سے لایا گیا ہے کہ نہ کوئی ساتھ اٹینڈنٹ ہے، نہ کوئی ملنے آ رہا ہے اس سے، کوئی وزٹ بھی نہیں کرتا.
مسئولین برا سراغ احوالی ازش بپرسن،
جو ذمہ دار ہیں اس جگہ کہ ان کو چاہیے کہ جائیں ایسے مریض کی عیادت کے لیے جائیں، اس سے حال احوال پوچھیں.
چه عیبی داره؟ خوشحال میشه دعا میکنه.
جواب جائیں گے اور جس سے کوئی ملنے نہیں آ رہا آپ ملنے جائیں گے، وہ خوش ہوگا، جب خوش ہوگا اس کے دل سے دعا نکلے گی، آپ کے حق میں دعا کرے گا.
یہ نکتے ہی خدمت اخیراً اتفاق افتاد.
ایک بات بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے جو ابھی چند دنوں پہلے ہی پیش آئی ہے.
من در تهران با یک خانم دکتری که فوق تخصص ریه داره آشنا شدم.
میں تهران میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، جس کا لنگس, جس نے لنگس کے اندر ڈبل اسپیشلائزیشن کیا ہوا تھا. اور تھوڑا میں نے اس سے گفتگو کی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری اخلاق کی ٹیچر بن گئی ہے. میں نے اس سے باتوں باتیں پوچھا کہ کیا اس ہاسپٹل کے علاوہ بھی کہیں اور کلینک کرتی ہیں آپ؟ اس نے کہا نہیں, میں تاجر نہیں ہوں, بزنس مین نہیں ہوں. میں صبح 7 بجے آتی ہوں ہاسپٹل, 7:15 بجے سے لے کر رات کے آخری ٹائم تک یہاں رہتی ہوں, مریضوں کو یہیں پہ دیکھتی ہوں. مثلاً ایک مثال پاکستان میں کراچی میں ڈاکٹر ادیب رضوی بھی کی ہے.
خدا امکانات براش فراہم میکنه,
یعنی ان کا خلوص کس قدر ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنے اسپیشلائزیشن کے باوجود مخصوص کر رکھا ہے ایک جگہ سے, وہاں غریبوں کی مدد کرتے ہیں, تو خدا نے کیسے امکانات ان کے سامنے پھیلا کے رکھ دیے. اب وہی ڈاکٹر جس کے بارے میں بیان کیا گیا نا کہ جس نے ڈبل اسپیشلائزیشن کی بھی تھی, کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے میڈیکل پڑھنے کا ارادہ کیا تھا جوانی میں.
ایک شب خواب دیدم,
میں نے خواب میں دیکھا
کہ اتاق من کنار اتاق مرحوم امام,
دیکھا کہ میرا کمرہ امام خمینی کے کمرے کے برابر میں ہے.
بے من گفتن بے ان کہ معادلہ امام بے دست تو,
اور کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب میں دیکھا کہ امام خمینی کا کمرہ میرے کمرے کے برابر میں ہے. مجھے خواب میں کہا گیا کہ امام خمینی کی جو عیادت ہے, امام خمینی کا جو علاج ہے وہ تمہارے ذمہ ہے.
از خواب بیدار شدم, تصمیم گرفتم برم
پزشکی. اور کہتے ہیں اسی وقت میں نے جب خواب سے اٹھی تو اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے میڈیکل سائنس میں جانا ہے.
آمدم کنکور پزشکی دادم وارد شدم,
اس کے بعد میں نے امتحانات دیے اور میڈیکل یونیورسٹی میں آ گئی ہوں
و دورے عمومی پزشکی رو تمام کردم.
اور میں نے میڈیکل کے 5 سال پورے کیے اپنے.
دیدم معلومات ہم اضافہ شد,
5 سال کی تعلیم کے بعد میں نے دیکھا کہ میری معلومات میں کچھ اضافہ تو ہو گیا ہے.
اما انہی کی میخام گرن نیام,
لیکن جو میں چاہتی ہوں وہ مجھے نہیں ملا ابھی تک.
میدونم امو زیر مال کجاست, امو زیر مال کجاست و این مسائل.
مثلا مجھے دواؤں کا استعمال پتہ چل گیا, ان کی خواص پتہ چل گئے, لیکن جو میرے اندر کی تڑپ تھی, پیاس تھی, وہ نہیں بجھ رہی تھی.
اما سیراب نہ شدم,
میرے اندر کی پیاس نہیں بجھ پائی.
خب دوران بود که مظلومین شیمیایی جنگ هم بودن,
اور یہ ایک ایسا دور تھا کہ جس میں ایران عراق کی جو وار ہوئی اس میں جو کیمیکل ویپنز استعمال کیے صدام نے, اس کے نتیجے میں جو زخمی افراد تھے ان کو بھی ان ہاسپٹلس میں لایا جاتا تھا جہاں یہ خاتون تھی. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب لنگس کا اسپیشلائزیشن میں جاؤں گی اور لنگس کے اوپر ریسرچ کروں گی.
الحمدللہ مشغول شدم, قبول شدم, تمام کر دیا.
کہتے ہیں میں اس فیلڈ میں بھی کامیاب ہوئی, ایکسیپٹ کر لیا گیا میرا تھیسس وغیرہ اور میں اچھی ڈاکٹر بن گئی.
معلومات ہم اضافہ
ہے, یہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ میری معلومات میں پہلے کی نسبت کچھ اضافہ ہو گیا ہے.
سیر نہ شدم,
ابھی تک میرے اندر کی تڑپ باقی تھی.
یادمون باشے چیز دیگری ما رو سیر میکنه.
ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز انسانی تشنگی کو بجھا سکتی ہے وہ ڈگری اور اس سے متعلق معلومات نہیں ہے, کچھ اور چیز ہے. میں نے اس کے بعد پھر فیصلہ کیا کہ مزید اسپیشلائزیشن کروں گی, اور میں نے اسپیشلائزیشن کے لیے رجسٹر کروا لیا.
بعدم بعد توسعه علمی پیدا کردم, اما سیرابی ہے, تشنگی ہے.
اور اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ میری معلومات مڑ گئیں, پچھلے درجے سے اس درجے میں آ کے میری معلومات میں اضافہ ہو گیا, لیکن میری اندر کی پیاس ابھی تک باقی تھی.
ایک شب
غدیر کی رات, شب 18, ذلحج,
آقا امیر المومنین متوسل
شد. شب غدیر میں نے امام علی علیہ السلام سے توسل کیا,
گفتم آقا من امشب شب عید ولایت از شما یک چیزی میخوام.
کہا کہ میں نے امام علی سے مخاطب ہو کے کہا کہ میرے مولا آج ولایت کی رات ہے, میں آپ سے عیدی طلب کرتی ہوں.
انہم حکمت علوی,
اور وہ جو عیدی چاہیے وہ مجھے علوی حکمت چاہیے.
آقا من مراحل علمی رو رو طی کردم اما سیراب نشدم.
اور میں نے بیان کیا کہ میرے مولا میں نے یہ علمی راستہ طے کیا ہے، اس میں اسپیشلائزیشن کر لی، پھر اس کے بعد دوبارہ اسپیشلائزیشن کر لی، لیکن میں سیراب نہیں ہو سکی.
اونی کہ میں نو سیراب میکنے چیز دیگری،
جس چیز سے میری تشنگی پوری ہوگی، میری پیاس بجھے گی، وہ کچھ اور ہے.
شب خواب دیدم،
اس خاتون نے، اس ڈاکٹر نے خواب دیکھا رات کو
کہ در محضر حضرت حجت سلام اللہ علیہ،
اور اس خواب میں دیکھا کہ وہ موجود ہے اور اس کے سامنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف موجود ہے.
دو تک ایک خاصے جرمان ہاں بتاؤو آئی،
اور ایک پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ دوائیں ہیں.
حضرت از ان داروها میرتن توی این خاصها به من میفرما از جانوران به بیمارات بده،
اور کہتے ہیں کہ وہ جو دوائیں دیں امام اپنے ہاتھ سے ان دواؤں کو اٹھا کر اس پیالے میں ڈالتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ جو دوا میں نے پیالے میں ڈال دی اس کو میری جانب سے اب مریضوں کو تم دو.
عجیب یہ خانم مؤثر شدے،
اور آج ہم دیکھتے ہیں تہران میں اس خاتون کا بہت بڑا کام ہے اور بہت عجیب کام انجام دیتی ہے.
بعضی از دکترها به من میگن ما نمیدونیم چی کار میکنیم، معجزه داریم.
اور بعض ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے، اسپیشلسٹ کا کہنا ہے اس کے بارے میں کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیا کرتی ہے، اس کے ہاتھ میں معجزہ ہے. کچھ
متواضع خدوم وقت خودش به بیماری زنگ میزنه، خب حالتون چطور ہے؟
اور اس مقام پر پہنچنے کے باوجود انتہائی متواضع، انتہائی خدمت گزار ہے، اپنے مریضوں کو خود کال کر کے پوچھتی ہے کہ تمہارا حال کیسا ہے.
نگاہ نمی کند کہ یک مریض ہے، نگاہ می کند کہ فرزند امیر المومنین به سراغت آمده،
کیونکہ اس کی نگاہ تبدیل ہو چکی. یہ نہیں دیکھتی کہ میرے سامنے مریض بیٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ میرے سامنے امام علی علیہ السلام کا ایک فرزند بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کی خدمت کرنی ہے. یہ حکمت عالمی ہے،
بابت او برکت میدن،
اس کی تباوت، اس کا علاج معالجہ برکت رکھتا ہے اپنے اندر.
و بعد میشه چنین دوید حالا در اونجایی که شما به داده یه مریض برسید،
آپ بھی اپنی زندگی میں جب کسی مریض کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں،
میدونید چقدر حسنه بر شما نوشته میشود؟
کیا اندازہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ کتنی نیکیاں ہیں جب کوئی مریض آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو آپ کے حساب میں لکھ دی جاتی ہیں؟
این روایات داریم برش، من سال گذشته این روایات رو خوندم.
یہ روایات ہیں جن کو میں نے گذشتہ سال آپ کے سامنے بیان کیا تھا.
میدانید وقت توی اتاق میرید سراغ مریض، یہ احوالی ازش میپرسید، فرشتگان بر شما استغفار میکنن.
مثلا جب آپ کسی مریض کی احوال پرسی کے لیے اس کے کمرے میں جاتے ہیں تو اسی لمحے فرشتے آپ کے لیے استغفار شروع کر دیتے ہیں.
عجیب، در یہ روایتی داریم خداوند 70,000 ملائکه میگمارد بر این آقا استغفار.
روایت نے بیان کیا کہ جب کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کی عیادت کے لیے احوال پرسی، اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو روایت کے مطابق خدا 70,000 فرشتوں کو معمور کرتا ہے جو اس کے لیے تسبیح و استغفار کرتے ہیں.
میدانی شما ہم نیاز به دعا داری نداری؟
آپ کو اور ہم کو سب کو دعا کی ضرورت ہے.
کما کہ محال نیاز به دعا داریم، ائمه نیاز به دعا دارن،
ہمیں دعا کی ضرورت ہے، ائمہ کو دعا کی ضرورت ہے، سب کو دعا کی ضرورت ہے.
یہ کیا گروہی کہ دعاش مستجاب میشه بیمارا؟
روایت کے مطابق ایک گروہ، یعنی وہ ایسے افراد کے جن کی دعا مستجاب ہوتی ہے، ان میں سے ایک گروہ مریضوں کا ہے.
خب رفت سراغ مریض، دست به سرش کشیدی، بگو برای من دعا کن.
جب آپ مریض کے پاس گئے، اس کے حال احوال پوچھا، اس کی نبض دیکھی، اسی کے ساتھ اس سے کہیں میرے لیے دعا بھی کرنا.
و عجیبه، این روایت خیلی عجیبه کہ اگر به عیادت بیماری رفت تو بیمارستان عیادت خدا،
اور جو بیمار ہاسپٹل میں ہو، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس بیمار کی عیادت کے لیے جائے وہ ایسا ہے جیسے خدا کی عیادت کے لیے گیا ہو.
عجیب ہے، ببینید چه خبر ہے، خداوند چه بابی رو براتون مفتوح کرده.
تصور کریں کہ خداوند عالم نے کتنا عظیم دسترخوان ہے جو ہمارے آپ کے سامنے بچھا دیا،
برای کمتر گروهی این چنین دسترخوان پهن کرده،
اور اتنا عظیم دسترخوان بہت کم افراد ہیں یا بہت کم شعبے ایسے ہیں کہ جن میں خدا نے اتنی برکتیں رکھی ہیں.
چقدر مردم رو خوشحال میکنه،
کتنا خدا عطا کر رہا ہے، اور کتنا آپ لوگ لوگوں کی خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں، کتنا آپ لوگوں کے عمل سے لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں.
ان روایت کو ببینید، روایت عجیب ہے. روایت این است که طبق این نقل جناب موسی بن جعفر از پدرانش از پیغمبر اکرم نقل میکنه.
اس روایت کے مطابق جو آغا نے لکھی ہوئی ہے اس میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بیان کی گئی ہے اور اس کا سلسلہ رسول اکرم سے ملتا ہے روایت.
خدا در قیامت بے بلجہ یہ اشکال میکنے تعبیر
میں کہتے ہیں. میں اپنے زبان میں اس روایت کو بیان کر رہا ہوں کہ خدا قیامت میں بعض لوگوں پر ایک اشکال کرے گا، اعتراض کرے گا.
اس لیے کہ چھرا وقت میں مریض شدم بے عیادت ہم نہیں آمدی.
خدا بعض لوگوں سے پوچھے گا کہ جب میں مریض ہوا تھا تو تم میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے، احوال پرسی کے لیے کیوں نہیں آئے تھے. لوگ کہیں گے کہ جن پر اعتراض کیا جائے گا خدا سے، وہ کہیں گے کہ پروردگار تو سب کا پالنے والا ہے، تو کیسے مریض ہو سکتا ہے؟
خدا کے مریض نہیں ہو سکتا،
خدا تو مریض نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا.
تلنگر اس کے باید به عزت بشه، بهش فرموده میشه مرد اخو کل مؤمن، ایمان
مؤمن کے لیے یہ بات ہے کہ جب تمہارا ایک مؤمن بھائی بیمار ہوا تھا
اما تو نرفتے عیادتش کنی
اور تم اپنے اس مؤمن بھائی کی عیادت کے لیے نہیں گئے، تو ایسا ہے جیسے میری عیادت کے لیے نہیں آئے.
ببینید چه خبر آقا، تو جناح ہسپتال تو چه ولایت لیاقت ہسپتال لیاقت ہسپتال یہ مؤمن آوردن بدو بدات بدالش برا.
کسی بھی ہاسپٹل میں ہو آپ کا مومن بھائی ہے، آپ اس کی جو مدد کر سکتے ہیں جائیے، اس کی عیادت کیجیے، اس کے احوال پرسی کیجیے.
بداد رسی خدا،
اس کی عیادت کرنا، اس کی احوال پرسی، ایسے جیسے آپ نے خدا کی عیادت کی اور خدا کی احوال پرسی کی.
بس خدا بود میفرماید اگر تو به عیادتش رفتی لوجد تنی عنده، منو در پیش او میاد.
اچھا، اور خدا اسی روایت کا ٹکڑا آگے اضافہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے، یعنی اپنے اس برادر مومن کی عیادت کے لیے جاتے، تو تم مجھے اس کے پاس ہی دیکھتے.
وقتی تو میرفتی وقت من بودم کہ متکفل حوائج تم بودم،
اور جب تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو میں وہاں پر تمہاری حاجتوں کی پورا کرنے کی ذمہ داری لے لیتا.
و مسئلہ پرستاری خیلی،
اسی طرح جو نرسوں کا کام ہوتا ہے مریضوں کی عیادت کے حوالے سے، ان کا دیکھ بھال، ان کا خیال رکھنا،
این دیگه مال پرستارا، مال پزشکان.
یہ جو اب بات بیان ہو رہی ہے ڈاکٹرز سے متعلق نہیں بلکہ پیرا میڈیکل اسٹاف سے متعلق ہے، جس میں نرس وغیرہ آتی ہیں.
بیشترین سر و کار رو با بیماران پرستاران دارن.
ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر سے زیادہ مریض کا سروکار اور تعلق نرسوں سے ہوتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نرسوں کا کام سخت ہوتا ہے.
حقیقتاً کاری زینبی در بعد از عاشورا،
اور اگر اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کروں تو نرسوں کا کام زینبی کام ہے، جیسے عاشورا کے بعد جناب زینب نے کام کیا، نرسوں کا کام ایسا ہے.
شب نخوابیدن دارد، بالا سر مریض بودن دارد.
کس مناسبت سے کہا؟ کیونکہ جناب زینب عاشورا کے بعد سوئی نہیں تھی، بچوں کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی، خواتین کی احوال پرسی میں لگی ہوئی تھی. اسی طرح یہ نرسیں بھی سوتی نہیں ہیں، ہر وقت آمادہ رہتی ہیں کہ مریض کی پہل پر اس کے پاس جا سکے. واقعی مشکل کام ہے کہ اپنی نیند سے لڑا جائے اور کسی اور کی خاطر اپنے آپ کو جگا کے رکھا جائے.
موقع داروی مریض رو دادن، موقع آمپول رو دادن،
اور مریض کی دوا کا ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے اس کے کام آئے نا، مشکل کام ہے.
سر و صداهای مریض رو تحمل کردن،
حتی اس راستے میں جو مریض ان کو برا بالا کہے اس کو برداشت کرنا، جو ناگوار باتیں کرے اس کو سننا، تحمل کرنا سخت ہے.
عجیب این روایت رو بیدید آقای پرستارا، یادتون باشه اینو باید تابلو کنن بزنن پرستارا تو اتاقا.
یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں یہ روایت ایسی ہے کہ اس کا آپ کو جو ہے وہ ایک لوح بنا لینی چاہیے، اپنے اپنے جگہوں پر اس کو لکھ دینا چاہیے.
طبق این روایت، طبق این روایت، خدمت پرستاری که بالا سر یه مریض شب و روزی بیستن، یعنی متکفل امور او.
روایت بیان کر رہی ہے کہ ایک نرس ایسی کہ جو مثلا 24 گھنٹے اپنے آپ کو وقف کر دے ایک مریض کے لیے، یعنی اس کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے.
بعثہ اللہ ما ابراہیم الخلیل علیہ السلام، صرف یہ روایت.
جو نرس ایک مریض کی کفالت اپنے اوپر لے لے، ذمہ داری اپنے اوپر لے لے، پورا وقت اس کی عیادت میں لگی رہے، اس کے کاموں کو کرے، خدا اس کو قیامت میں حضرت ابراہیم کے ساتھ محشور کرے گا.
فاہم گفت جورا،
بیان کروں گا کیسے. البتہ یہ بیان کر دوں کہ اس کی کچھ شرائط ہیں جو لاگو ہوتی ہیں ان روایات کے اوپر.
پاداش اطعام بیمار،
کسی مریض کو کھانا کھلانے کی جزا کیا ہے؟
کسی کے فرض بیماری آوردن، جناب خانم پرستار یا آقای پرستار باید قضاش رو بده.
مثلا ایک ایسا مریض آپ کے سامنے ہو کہ جس کو کھانا بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کھلانا ہو.
میدونید بعضا دکتر ہم میگن اینو نده اینو نده اینو نده اینو نده. یہ دکتری پر من میگو اینقدر که محاسب میگیم نیست.
یعنی کہتے ہیں بعض دفعہ ڈاکٹرز جو ہیں نا وہ بہت زیادہ تاکید کر دیتے ہیں کہ یہ بھی مت دینا, یہ بھی مت کھلانا, وہ چیز بھی بند ہے, اس چیز کا بھی پرہیز. کہتے ہیں ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا جتنا ہم لوگ سختی کرتے ہیں حقیقت میں اتنی سختی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. مطلب اس کا بھی خیال رکھنا, اس کا بھی خیال رکھنا, یہ اتنی مقدار میں ہو, اتنی مقدار میں ہو.
یہ مذاق رکھنا رکھنا ضرور.
ایک مذاق کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اچھا پڑھنا چاہیے.
فیضانی بود حکیم ایک قدیم ہا,
قدیمی زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص تھا جو حکیم تھا,
کہ بعد جب بھی خود ڈاکٹر بھی شدن حکیم بھی شدن.
کہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب کچھ لوگ بیٹھے بٹھائے حکیم اور ڈاکٹر بن جایا کرتے تھے.
خیلی معروف بود در شہر,
اور یہ شخص اپنے شہر میں معروف تھا, مشہور تھا.
امیدوارم کہ مزاحمت بدآموزی نداشته باشه و کسی ناراحت نشه.
اور مجھے امید ہے کہ میرے مذاق آپ میں سے کسی کو برا نہیں لگے گا, اس سے کوئی سیکھے گا نہیں کچھ.
تو دلم میخواد جلسه تراوت بشه,
جلسے کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں.
خب خیلی معروف بود کہ دکتر حاذق
اپنے علاقے میں مشہور تھا, کہ بہت ہی حاذق طبیب ہے.
خودش مریض شد,
ایک مرتبہ خود مریض ہو گیا,
در بستر مرگ افتاد,
اور اس حالت میں پہنچ گیا کہ اس کی موت نزدیک آ گئی.
پسرش کو بابا تو داری میری, منم میخوام جای تو بنشینم چیکار کنم.
اور اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ موت کے نزدیک آ گئے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟
وہ راہ داره همین کاری که میان کردم تو.
اس کے بیٹے نے کہا کہ اب تمہارے تو آخری وقت آ گیا, تم تو جا رہے ہو, میں چاہ رہا ہوں تمہاری جگہ پر بیٹھوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا اس کا ایک راستہ ہے جو میں نے کیا, وہ تم بھی کر لینا.
وہ مریض روشی بیارم سراغ من, میگم خب این جوشنده رو بدید, این دارو رو بدید. من وقتی جوشنده بود دیگه ها, بعد ببریدش خونه, من دو روز دیگه میام اونجا میبینم.
کہتے ہیں جب میرے سامنے کوئی مریض آتا تھا میں کہتا تھا اس کو مثلا یہ جوشاندہ دو, یہ فلاں سکوف دو, اس طرح کی چیزیں دو, دو دن بعد میں گھر پہ آ کے دیکھوں گا اس کو.
میرم اونجا نگاہ میکنم, دوباره بستر اونم یه دونه برنج افتاده, یه قطره ماست افتاده. میگم ماست و برنج رو دادید؟
کہتے ہیں اس کے بعد جب میں مثلا کہہ دیا کرتا تھا کہ اس کو جوشاندہ دینا, فلاں سکوف دینا, ابال کر اور اس کے بعد گھر لے جاؤ, دو دن بعد میں آؤں گا, تو جب میں دو دن بعد گھر جاتا تھا, بہرحال گھر کے کسی کونے روٹی کا ٹکڑا, چاول کے ٹکڑے, چاول کے دانے اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی تھیں, تو میں وہاں جا کے غصے میں پوچھتا تھا کہ تم نے اس کو روٹی, دہی اور چاول بھی دیے؟ اور کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے یہ سب کیا ہے, تو کہتے تھے افسوس کہ تم نے اس کا مرض بگاڑ دیا, اب تو اس کے علاج میں مزید ٹائم لگے گا.
بعد خوب معروف شدم به حذاقت دیگه,
اور چونکہ میں تشخیص دینے والا بن گیا کہ چونکہ اس کے مرض میں پھر کچھ عرصے بعد بہرحال اس کو صحیح ہونا ہوگا, تو مریض کو لوگ کہتے تھے اس نے کہہ دیا تھا کچھ دنوں بعد صحیح ہوگا, تو یہ بہت ماہر ڈاکٹر.
پدر مرد, پسر درس ناخوانده عوام,
اور اس کے بعد یہ باپ مر گیا, اس کا ان پڑھ بچہ بھی جو ہے اس کی جگہ بیٹھ کر
جائے پدر نیچے
اپنے بیٹے کی, اپنے باپ کی جگہ بیٹھ گیا.
مریض رو آوردن,
اسی طرح ہوا کہ ایک دفعہ مریض کو لایا گیا اور اس نے اسے اپنے باپ کی ٹیکنک پر عمل کیا اور کہا اس کو گھر لے جاؤ,
میں دو روز دیگر میام ببینا,
اور میں دو دن بعد آؤں گا اس کے علاج کے لیے.
دو روز دیگر آمد, ہی نگاہ کر ان طرف, چیزی فقط یہ پالون اولاقی در اون کنار ہے.
کہتے ہیں دو دن بعد جب میں آیا تو وہ پہنچا گھر پہ, تو دیکھا کہ کوئی بھی چیز نہیں مل رہی, کوئی روٹی کا ٹکڑا, چاول کا ٹکڑا, کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ سامنے دیوار پہ جو ہے وہ ایک گدھے کی پالان لٹکی ہوئی ہے.
وہ میں نہ گفتا وہ خر نہ دہی, تم خر بھی ہوں نہ تو دن بخور,
چونکہ گدھے کی پالان لٹکی ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ میں تم سے کہا تھا نا کہ اس کو گدھا مت کھلانا, تم نے اس کو گدھا کھلا دیا.
وہ پھنسی پالان سی ہے,
کہا ہم نے تو اس کو گدھا نہیں کھلایا, کہا پھر یہ پالان کیوں ٹکی ہوئی ہے؟
مبادا این چنین عمل کنید. بعد
ہم کو اس طرح سے عمل نہیں کرنا چاہیے, اچھی طرح پڑھ کر مریض کا علاج کرنا چاہیے.
جان مردم,
کیونکہ ہمارے پاس لوگوں کی جان امانت ہے.
خلاصے خدا کے اطعام بے بیمار.
خب ایک بیمار کو کھانا کھلانے کی کیا جزا ہے؟
بعضا دکترا خیلی سخت میگیرن, آقا اینو نده اینو نده اینو نده, برو بده برو بده.
بعض ڈاکٹرز بہت زیادہ سختی کرتے ہیں کہ یہ نہ دو وہ نہ دو, اس چیز کا خیال رکھو.
بعض بیماراں کے اشتہائی دارن یا میلی دارن بابا.
وہ بہرحال بیمار اگر بیمار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی چاہتا ہے چیزوں کا, وہ چاہتا ہے کچھ کھائے پیے.
اینا سختی نہ کنیم, بعضی از مواقع ہم یه خود از طبابتمون کم کنیم, دل او رو به دست بیاریم.
وہ ہمیں ایسے موقع پہ بعض اوقات تھوڑا سا اپنی ڈاکٹری سے کم کر کے اس کا خیال رکھنا چاہیے, اس کو کچھ چیزیں کھانے کی اجازت بھی دینی چاہیے.
خوب, حالا یہ روایت رو ببینید,
اس روایت کو سنیے.
کسی کے مریضی که چیزی دلش میخواد بهش بده, نه اینکه بکشدش ها, نه ضرر نداشته باشه, اطعمه الله من ثمار الجنه.
اگر کوئی کسی مریض کے پاس گیا اور اس مریض کو کسی چیز کے کھانے کی حاجت ہو رہی ہے, دل چاہ رہا ہے اس مریض کا, اور اس کے لیے وہ اتنا نقصان دہ نہ ہو کہ جس سے اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے یا موت کے نزدیک جائے, تو پھر بیان کیا گیا کہ اگر اس کو وہ چیز کھلائی گئی جس کی اس نے اظہار کیا خواہش کی, تو خداوند عالم اس کھلانے والے شخص کو جنت کے میووں میں سے عطا کرے گا.
وہ معلوم ہے کسی کے مریض خوش قضانی,
یہ واضح سی بات ہے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھی غذائیں اور مثلا مرغن غذائیں نہیں کھا سکتا, نہ اس کا دل چاہتا ہے کھانے کا.
بعضی از ماها در طفولیت کے مریض میشدیم, بعضی چیزا رو به زور به خوردمون میدادن, حالا هم یقدر اشمئزاز داریم از این.
یعنی ہمارے ساتھ بھی ہوا بچپنے میں, جب وہ مریض ہوتے تھے ہمیں زبردستی کچھ چیزیں کھلائی گئیں جس کی وجہ سے ہمیں آج ان سے الرجی ہوتی ہے. بہت زیادہ ہمیں پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. یعنی مریضوں کے لیے بیان کیا گیا کہ مریضوں پہ جبر نہ کرو کہ یہ حتماً کھاؤ, یہی کھاؤ,
بخور بخور بخور, میں نہ کرے
حتماً اس کے سامنے چمچہ پلیٹ لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ نہیں کھاؤ کھاؤ, اس کے منہ میں نہ انڈے لو, چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ.
فإن الله تعالى يطعمهم ويسقيهم. عجیب ہے بابا, در وجود خود این بچه این مریض خداوند مواد اولیه قرار داده که خودش از خودش ارتزاق میکنه.
یعنی یہ روایت ہے اسی کا اگلا ٹکڑا ہے کہ اس کے ساتھ جبر نہ کرو, زبردستی نہ کرو, چونکہ خود خداوند عالم اس کو کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے, اس کا باڈی میکانزم ایسا ہے کہ اس کے اندر کی نیڈز کچھ حد تک مکمل ہو رہی ہیں.
این وضعیت ما با
مریض اور ہمارا آپس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟
و ما دیدیم خب در روایات هست مثل ابراهیم خلیل مثل چی میمونه, این چه اینا,
یعنی ہم نے دیکھا کہ ان چیزوں کا ثواب و درجہ کتنا ہے کہ خداوند عالم حتی جناب ابراہیم کے ساتھ محشور کرنا چاہتا ہے.
ببینید برادران من, خواهران من, ما هر کاری که میکنیم دو تا بخت داره, دو تا حیث داره.
عزیز بہنوں اور بھائیوں, ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں,
یہ حیث حیث خود کار ہے, یہ حیث حیث نیت ہے.
ایک ہمارا خود وہ کام ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک اس کام کے پیچھے نیت ہوتی ہے.
یاد سن بچے, نیت ہاروں میں بھی نہ,
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری نیتوں کا محاسبہ ہوتا ہے, نیتوں کو دیکھا جاتا ہے.
انچہ کہ گفتیم دائر مدار نیت ہا,
ہم نے جو کچھ کہا اس کا تمام تعلق نیت پر ہے.
شما روزه بگیرید بدون قصد قربت به درد میخوره؟
آپ خدا کی قربت کی نیت کیے بغیر روزہ رکھیں کسی کام آئے گا؟
بعضی ها اصلا به بیمار رسیدگی میکنن برای که شهرت پیدا کنن, این بده. یه شهرت پیدا کردن بدانه رسیدگی رسیدگی مانی خوبه.
بعض لوگ بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, تیمارداری کرتے ہیں, اس کا احوال پرسی کرتے ہیں, اس لیے کہ اس کام سے مشہور ہو جائیں. کام اچھا ہے, یہ نیت خراب ہے.
نیت خراب ہے, معلوم نیست بهت بدن, برای کی انجام داری میدی؟ برای خودت, نه برای خدا.
چونکہ اس کی نیت اپنے لیے ہے, نتیجے میں کوئی جزا بھی نہیں ہے, چونکہ جزا اس کام کی ہے جو خدا کی خاطر ہو.
یادمون باشه برای ہر کسی انجام میدیم باید از همون بخوایم.
اور یہ بھی ہمارے یہاں معلوم بیان کیا گیا ہے کہ ہم اپنے عمل کو جس کے لیے کرتے ہیں ہماری جزا بھی اسی کے ذمے ہے.
اگر برا علی مرتضی انجام دادی, برا پیغمبر اکرم انجام دادی, خوب باید جزاشو بگیری, درسته؟
پس اب اگر ہمارا کام امام علی کے لیے ہے, رسول اکرم کے لیے ہے, تو ہماری جزا بھی انہی کے ہاتھوں میں.
اگر برا خدا انجام دادی اہل مرحمن برا باید بده.
اگر ہمارا کام خدا کی خاطر ہے اس کی جزا خدا ہی دے گا.
اما اگر برا خودت کردی,
لیکن اگر ہم نے یہ کام اپنے ہی خاطر کیا,
البتہ اثر وضعی دارت منکر نہیں,
اس کے ظاہری اثرات یقیناً نظر آئیں گے, پڑھیں گے,
خوشنامی می آرد, شہرت می آورد, قبول داری می آرد.
مثلا یہ عمل جو آپ نے اپنی خاطر کیا, مشہور ہونے کی خاطر کیا, اس کا نتیجہ نکلے گا, آپ مشہور ہو جائیں گے, لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے.
اما یاد میں باشے کہ از خدا دیگه طلبکاری نکنی.
لیکن چونکہ آپ نے جو کچھ مانگا تھا یا جس چیز کی خاطر کام کیا تھا وہ دنیا میں حاصل ہو گیا, اب آپ کے لیے قیامت میں کچھ نہیں ہے, خدا سے کچھ طلب مت کیجیے گا.
خوشنامی بودے,
میں نے اسی مقصد کی خاطر کام کیا تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں, مشہور ہو گیا, میرے کام کی جزا مل گئی, خدا کے پاس اب کچھ نہیں ہے.
میں
اہل سنت کو گفتگو
خوب. پس ببینید مسئله اینجا که ما برای چی انجام میدیم.
اصل چیز یه که ہمارے کام کا محور کیا ہے, ہم کس کی خاطر کام انجام دے رہے ہیں.
برای خدا انجام دادیم, برای علی مرتضی انجام دادیم, خانم یا آقایی که آمده فرزند علی مرتضی است, اهلا و مرحبا, امیر المؤمنین بدهکار.
یعنی اگر ہم نے اپنے کام کو خدا کی خاطر کیا, اگر ہم نے اس خاطر کیا کہ آنے والا مریض, اس نگاہ سے ہم نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ کا فرزند ہے اور اس کی نسبت امام علی سے ہے, تو ہماری جزا بھی امام علی کے ہاتھوں میں ہے.
دو, این که بعضی از مواقع این حالات رسیدگی به بیمار میشه برای ما یک کار, یک صفت, این خیلی خوبه.
دوسرا یہ کہ اس مریض کی جو احوال پرسی ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے, یہ بھی ایک اہم کام ہے.
یه موقعی میشه نه ماه رمضانی بوده, این جلسه رو آمدیم, یه آقای آمده حرفی زده, دو روز, سه روز, چهار روز, پنج روز این وضعیت رو داریم.
مثلا
خوب نیست.
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے فرض کیجیے آج آپ اس محفل میں تشریف لے کر آئے, یہاں پہ کچھ باتیں بیان کی گئیں, آپ نے سنی, تین چار دن تک ان باتوں کا اثر بھی آپ کے اوپر رہا, اس کے بعد چیزیں ختم ہو گئیں, یہ صحیح نہیں ہے.
کاری کنید کہ این نحو سلوک با بیمار براتون یک ملکه بشود.
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا اثر دو تین دن میں ختم نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مریض کے ساتھ آپ کا یہ برتاؤ آپ کی پریکٹس بن جائے, آپ کی عادت بن جائے کہ آپ مریض سے ایسے پیش آئیں,
جزء ذاتتون بشے,
آپ کی ذات کا حصہ بن جائے,
جزء خودتون بشے,
آپ کا حصہ بن جائے, آپ اس سے جدا نہ ہو سکیں.
ایک ملکہ,
اس کو ہم کہتے ہیں انسان کا ملکہ ہونا, یعنی اس کو کنٹرول ہو جانا کسی چیز کے
اوپر, ایک صفت,
اور آپ کی صفت میں تبدیل ہو جائے یہ شے.
اگر بے جائے رسیدیم کہ ملکہ, این ریاضت خدا,
اس چیز کو اپنی پریکٹس بنانے کے لیے, اس پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہرحال کوشش کرنی ہوگی,
تمرین خواہدا,
پریکٹس کرنی ہوگی,
با ایک بار, دو بار, سے بار عمل اخلاقی خوب انجام دادن ملکہ حاصل نہیں شودا.
کسی بھی اچھے کام کو, نیک کام کو ایک دو تین بار انجام دینے سے اس کام پر مہارت نہیں آتی, کنٹرول نہیں آتا. آپ کو اس پہ کنٹرول جب آئے گا جب آپ اس کو پریکٹس میں رکھیں گے.
دائما فدائما این مسئلہ در نظر من باشد کہ بابا اینا فرزندان امیرالمومنین ہیں, رسولان الهی هم حالا آمدن سراغ ما, ما هم مکلم روزی کنم دیم در مقابل.
ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ یہ آنے والا مریض امام علی علیہ السلام رسول اکرم کا بیٹا ہے, فرزند ہے, خداوند عالم کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہے, اور ہماری ذمہ داری کا مسکین ایمانداری
کا. بے جائی برسیم کہ اگر انجام ندادیم خودمون رو مؤاخذه کنیم,
اور ہمیں اس حال تک پہنچنا چاہیے کہ اگر ہم اس آنے والے کے ساتھ, مریض کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو رات کو بیٹھ کے ہم اپنا حساب کریں گے, ہم نے ایسا کیوں کیا, ہم نے احتساب کریں گے ہم سے کیوں ایسا ہو گیا.
اگر انچنین شدیم ان وقت مشامل حکمت عالم,
اگر ہم نے اس راستے کو اپنا لیا, اس طریقے پر عمل کیا, تو ہم نے حکمت علوی کو پا لیا.
اگر این چنین شدیم ہر وقت کسی به سراغمون آمد ببینیم کہ رسول خدا,
اور اس طرح جب ہم نے کسی کو انجام دیا کسی کے ساتھ, تو ہم نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے.
خداوند انشاءاللہ این بحث طولانی بود, باید ادامه بدیم انشاءاللہ سال آینده اگر حیاتی بود این بخش از بحث رو ادامه خواهیم داد.
بحث ہماری کافی طولانی تھی, ابھی مزید باتیں رہ گئیں, انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اگلے سال آپ کے سامنے موقع ملا تو یہ باتیں بیان کریں گے.
کل حرفمون چی شد؟
خلاصہ ہماری باتوں کا کیا ہوا؟
این که رفتن به سراغ بیمار,
بیمار کی عیادت کے لیے جانا,
عیادت
کرنا مریض کی,
پذیرائی از بیمار,
اس کی دیکھ بھال کرنا,
دست ترحم کشیدن بر سر بیمار,
اس کے سر پہ دست شفقت مہربانی سے پیش آنا,
اینها محاسن اخلاق است یا مکارم اخلاق است.
یہ اخلاقی خوبیاں ہیں، اخلاقی صفات ہیں،
و باید تحصیل کنی،
اور ان اخلاقی خوبیوں کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اگر ہمارے اندر نہیں ہے
افزوده شود،
اور اگر ہمارے اندر یہ پہلے سے صفات موجود ہیں تو ان میں ہمیں اضافہ کرنا چاہیے.
انشاءاللہ بس یک جامعه پزشکی نمونه داشته باشیم،
اور انشاءاللہ ہم اس بات تک پہنچ سکیں کہ ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی بنا سکیں جہاں پہ ڈاکٹرز کے حوالے سے ایک ماحول فراہم ہو، اور ہم ایک آئیڈیل میڈیکل سوسائٹی بنا سکیں.
البته میں عرض کنم کہ این خصوصیات در پزشکان پاکستانی ما فراهم،
اور یہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ جو میں نے خصوصیات بیان کی ہیں پاکستان کے ڈاکٹرز کے اندر، یہ خصوصیات بہت حد تک پائی جاتی ہیں.
من بارها گفتم، چون من معنوس هم به بعضی از دوستانی که پزشک هستن، بارها این رو گفتم که این حالت خضوع و خشوع و فروتنی که در پزشکان پاکستان هست در کمتر جایی پیدا
و میں اس کو بارہا کہہ چکا ہوں، اس کو مکررن بیان کرتا ہوں کہ جو خضوع ہے، تواضع ہے، اخلاص ہے پاکستانی ڈاکٹرز میں، وہ واقعی قابل تحسین ہیں، موجود ہیں.
اما یادمون باشه برای خدا انجام،
بس صرف ذہن رکھیے گا کہ آپ کا کام، آپ کے کام کا محور فقط خدا ہونا چاہیے.
برای خودتون انجام ندید، برای شہرت انجام
ندید، اپنے لیے شہرت طلبی کے لیے، مقام تک پہنچنے کے لیے کام نہ کریں.
اگر برای خودمون انجام ندید به اندازه خودمون،
اگر ہم نے کسی کام کو اپنے لیے کیا تو وہ کام ہماری سطح تک ہی رہ جائے گا، اوپر نہیں جائے گا.
ہماری طرف خدا شو طور دیگری،
لیکن اگر خدا کے لیے بیان کام ہم نے کیا تو وہ اوپر جائے گا.
ہر چیزی کے رنگ خدائی بگیرے مندگار،
اور یاد رکھیے گا ہمیشہ وہ چیز باقی رہے گی کہ جس کے اندر خدائی رنگ ہوگا،
چون خدا مندگار،
کیونکہ خدا رہنے والا ہے.
خدا انشاءاللہ بہمتون توفیق بدے،
خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے.
کہ وقتتون رو زیاد گرفتم، معذرت میخوام.
اگر میں نے آپ کا وقت لیا تو اس کے لیے معذرت خواہی کرتا ہوں.
با آن چی که به خدمت شما عرض کردم قبل از شما باید خودم بگم،
اور یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے لیے بیان کروں اپنے لیے بیان کرتا ہوں.
ایک چیز اس کا انشاءاللہ خود میں متعذ به این وعد بشم،
اور یہاں بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ میں جو وعظ کروں، جو نصیحت کروں، اس کو خود بھی سنوں اور اپنے لیے اس کو بیان کروں.
خداوند به همتون توفیق بده، مرام قدر شناس شما قرار بده،
اور خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں آپ کا قدر شناس بنائے.
انشاءاللہ ان چیز کے ادعات یہ خالصی حضرت حجت هست در حق شما مستجاب،
اور انشاءاللہ حضرت امام عصر کی جو خالص دعائیں ہیں ان دعاؤں کو آپ کے حق میں خدا قبول فرمائے.
السلام علیکم.